محلِ شک وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ کا ماننا اور اقرار کرنا 50% ہو. 50% ہو تو شک ہے, 50 سے نیچے ہو تو وہم ہے, 0 پہ آ جائے تو کفر ہے, 0 پر آ جائے تو کفر ہے, وہ تو انکار ہے. آپ 1% کی بات کو مان رہے ہیں تو وہم کر رہے ہیں, وہم ہے, گمان ہے آپ کا, دین گمان ہے. اللہ ہے یا نہیں ہے آپ کو 1% گمان ہے, اسے تصدیق نہیں کہتے. توحید کا گمان ہے, اللہ کے ہونے کا گمان ہے, رسول کے ہونے کا گمان ہے, انبیاء کے آنے کا گمان ہے, کتاب کے نزول کا گمان ہے, ملائکہ پر گمان ہے, جبرائیل پر گمان ایمان نہیں ہے, صرف وہم ہے, گمان ہے. تو وہم کا نام دین نہیں ہے, وہم کا نام تصدیق نہیں ہے, وہم کا نام ایمان نہیں ہے, وہم کا نام اسلام نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام تسلیم کا نام ہے.
دراصل اگر آپ مان بھی لیتے ہیں تب بھی آپ شک کے مرحلے میں ہیں. اچھا, آپ شک کے مرحلے سے اگر آپ آگے بڑھیں گے, ایک مرحلے پر بھی آگے بڑھیں, تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں, ہے نا. لیکن یہ تصدیق کا ابتدائی مرحلہ ہے, یہ تصدیق کا ابتدائی مرحلہ ہے. اب یہاں سے آپ کا اسلام شروع ہوتا ہے, اب یہاں سے آپ کا ایمان شروع ہوتا ہے. کیوں؟ ابھی آپ شک کے مرحلے سے گزر گئے, آپ تصدیق کر رہے ہیں, لیکن 51% ابھی آپ کو 51% پہ پہنچے ہیں, تو شک کے دائرے سے بھی آپ باہر نکلے ہیں, تو یہ 51 نہیں ہے بلکہ 1 ہے, کیونکہ تصدیق کا پہلا مرحلہ ہے. تو تصدیق کا جو پہلا مرحلہ ہے, جب یہ 75% تک آ جائے, تو اسے 75% پر پہنچنے کے بعد تازہ ہم اسے زن کہیں گے. زن زوئے اور نون, سوئے زوئے والا زوئے زا, ہاں, اس زوئے اور نون کے ساتھ. یہ زن کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ منطق کے اعتبار سے وہم و گمان. ہم جو ہے کبھی اپنی زبان میں وہم کو گمان کو بھی زن کہنے لگتے ہیں. نہیں, زن منطق کی اصطلاح میں اس مرحلے کو کہا جاتا ہے جہاں آپ تصدیق کا ایک مرحلہ طے کر چکے ہیں, تو گویا آپ ابھی زن پر پہنچے ہیں, یعنی ابھی آپ تصدیق کے اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ جہاں آپ کو آپ کا ایمان ابھی یقین کے مرحلے پہ نہیں پہنچا. چونکہ آپ مرحلے یقین سے نیچے ہیں. یقین کیا ہے؟ 100% کی منزل کا نام یقین ہے. جب ایمان سوے درجے پر پہنچے اور جب آخری درجے پر پہنچے اور 100 درجے کو طے کر لے, تو وہ یقین کا مرحلہ, یقین سے بڑھ کے پھر کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے. جب یقین سے بڑھ کے کوئی مرحلہ نہیں ہے, تو یقین آخری مرحلہ ہے, وہی ہے کمال علم. تو عالم اسی کو کہا جائے گا جس کو یقین ہو, جس کو یقین نہ ہو وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, وہ علماء نہیں ہے, ظننا ہے, یعنی انہیں ظن و گمان ہے, وہ یقین کے مرحلے پہ نہیں پہنچے. یقین کے مرحلے پہ پہنچنے کے بعد اب پھر مرحلے شروع ہوتے ہیں, خود یقین کے مرحلے شروع ہوتے ہیں, کہ یقین کبھی علم الیقین کہلاتا ہے, یقین کبھی عین الیقین کہلاتا ہے, یقین کبھی حق الیقین کہلاتا ہے. یقین کے مرحلے ہیں, ایک ہے علم الیقین. نصیر الدین توسی نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ جیسے آپ نے دور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا, یہ جو دھواں دیکھا تو آپ کو آگ کا علم حاصل ہوا, یہ علم ہے علم الیقین. دھوئے کو اٹھ کر آپ نے, اٹھتے ہوئے دھوئے کو دیکھ کر آپ نے یقین پیدا کیا, یہ جو یقین حاصل ہوا یہ علم حاصل ہوا, یقین علم یقین ہے. لیکن جب آپ آگ کو جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ آگ کے شعلوں کا دیدار کر لیتے ہیں, تو یہ جو مرحلہ ہے دیدار کا, اسے عین الیقین کہا جاتا ہے, کہ آپ عین الیقین کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں. آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں, سنا ہوا تو جھٹلایا جا سکتا ہے, دیکھا ہوا کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے, دیکھے ہوئے کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے, اور دیکھنا بھی کیسا دیکھنا, دھواں نہیں دیکھا بلکہ آگ دیکھ لیا, بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ لیا, لیکن اس کے باوجود بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ یہ تو آنکھوں سے دیکھا ہے, چکھا نہیں ہے, محسوس نہیں کیا ہے, لیکن جب آپ ہاتھ کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور جب ہاتھ جھلسنے لگتا ہے, احساس حرارت کرتا ہے, آگ جب ہاتھ کو جلانے لگتی ہے, تب حق الیقین حاصل ہوتا ہے. جب حق الیقین کی منزل آتی ہے کہ انسان حق الیقین کی منزل پہ پہنچتا ہے, تو عظیم مرحلہ ہے یقین کا. مقام یقین مقام عظیم ہے, بلکہ یقین اسم اعظم ہے. ہمارے استاد حسن زادہ عاملی لکھتے ہیں کہ یقین اسم اعظم ہے, اسم اعظم بے یقینم غیر یقین نبوت. کہتے ہیں میرے یقین کے ساتھ یقین اسم اعظم کے سوا اور کچھ نہیں ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسم اعظم یقین ہے. کف امی نے نقل کیا دعا میں کہ اللہم انی اسألک بسمک الیقین, اللہم انی اسألک بسمک الیقین, پروردگار میں تیرے اسم یقین کو قواستہ دے کا سوال کر رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ یقین اسم اعظم ہے. یقین اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم کا نام یقین ہے. تصدیق کا آخری مرحلہ ہے جہاں پر انسان کو اللہ کے وجود پر, دین پر, دین کی تعلیمات پر, دین کی تعلیمات پر, نبی کی نبوت پر, رسول کی رسالت پر, اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر تصدیق کر لیتا ہے اور دل و جان سے یہ مان لیتا ہے کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے, وہی خالق کائنات ہے. جب اس بات کی تصدیق کر لیتا ہے, غیب پر ایمان لے آتا ہے, غیب پر ایمان لے آتا ہے, اور غیب پر ایمان لانے کی گواہی نماز کے ذریعے سے دیتا ہے, زکوٰۃ کے ذریعے سے دیتا ہے, جہاد کے ذریعے سے دیتا ہے, اور آخرت پر یقین ہونے کی گواہی دے دیتا ہے, تو آواز آتی ہے وہ بالآخرتی ہم یوقنون, کہ یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. آخرت پر جس کو یقین نہ ہو وہ نماز کیوں پڑھے, وہ روزہ کیوں رکھے. جسے یقین نہ ہو وہ اپنی گاڑھی کمائی, پسینے کی کمائی, زندگی بھر کی کمائی اللہ کی راہ میں کیوں لٹائے, جبکہ واپس آنے کا کوئی یقین نہیں ہے. کہ جب واپس لوٹنے کا جس کو یقین نہیں ہے وہ دے تو کیوں دے, کس کی راہ میں دے, کس کے حوالے کرے, اس کے حوالے کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ وہ واپس لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا. زکات دے تو کیوں دے, خمس دے تو کیوں دے, اپنا خون دے تو کیوں دے, اولاد کی قربانیاں دے تو کیوں دے, اس لیے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا. جب یقین ہو جاتا ہے تو انسان بینک میں پیسہ نہیں جمع کرتا بلکہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. بینک کے حوالے کیوں کر رہا ہے, اس لیے کہ اسے بات کا اعتماد ہے کہ یہ بینک ڈوبنے والا نہیں ہے, تو اس کے حوالے کرتا ہے. جس بینک کے اوپر شک ہوتا ہے وہاں انسان پیسہ جمع نہیں کرتا ہے, اگر شک ہو تو اتنا جمع کرے گا کہ جتنا اس کو شک ہوگا. دیکھیے, اور جہاں پر یقین ہوگا وہاں پوری کمائی لے جا کر وہ رکھ دے گا, اس لیے کہ اسے پورا یقین ہے کہ یہ بینک ڈوبنے والا نہیں ہے, یہاں خسارہ ہونے والا نہیں ہے, پورا اعتماد ہے کہ گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. کہ جب ملنے کا پورا یقین ہو جائے تو پوری کمائی اٹھا کے حوالے کر دیتا ہے انسان. تو جب اللہ کے وجود پر اور آخرت پر جب یقین ہو جاتا ہے تو وہ زکاۃ وہ مما رزقناہم ينفقون, کہ جو کچھ بھی ہم انہیں عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتے ہیں. انفاق سب کچھ, وہ جو کچھ ہم اسے دیتے ہیں, اولاد دے تو اولاد کو حوالے کر دے، مال دے تو مال کو حوالے کر دے، جان دے تو جان کو حوالے کر دے، ہم وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ بھی ہم اسے دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتے ہیں. یہ انفاق بتا رہا ہے کہ انہیں یقین ہے. پورا کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ملنے کا یقین ہے، ضائع نہ ہونے کا یقین ہے، نقصان نہ ہونے کا یقین ہے. جسے شک ہوتا ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے، دوں یا نہ دوں. زکات دینے کے لیے لوگ آگے پیچھے ہٹتے ہیں، زکات دوں یا نہ دوں، اولاد کی قربانی دوں یا نہ دوں، مال کی قربانی دوں یا نہ دوں، اس لیے کہ آپ شک کی کیفیت میں ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھ جائے، اضطراب کی کیفیت ہے. نماز ہے لیکن اضطراب کی کیفیت میں. روزہ رہتے ہیں لیکن اطمینان کے ساتھ نہیں رہتے. اطمینان وہاں ہوتا ہے جہاں یقین ہوتا ہے. اطمینان کے ساتھ نماز وہ پڑھتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے. اطمینان کے ساتھ روزہ وہ رہتا ہے کہ جس کو یقین ہوتا ہے. زکات اطمینان کے ساتھ وہ دیتا ہے کہ جس کو یقین ہوتا ہے. جس کو یقین ہوتا ہے وہ میدان جہاد سے راہ فرار نہیں اختیار کرتا. میدان جہاد سے وہی لوگ راہ فرار اختیار کرے کہ جن کو اللہ کے وجود پر یقین نہیں تھا، اور جو یقین رکھتے تھے آخرت پر وہ میدان چھوڑ کے نہیں گئے. وہ میدان چھوڑ کے نہیں گئے، راہ جہاد میں وہ ثابت قدم رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالآخرتی ہم یوقنون، اس لیے کہ انہیں آخرت پر یقین کامل تھا، اس لیے وہ میدان چھوڑ کے نہیں گئے. وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں گئے، ان کو رسول کی تعلیمات پر یقین تھا، رسول کی تعلیمات پر یقین تھا. عزیزان گرامی، ہم اصحاب النبی کا احترام کرتے ہیں. کون یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ کون یہ کہتا ہے کہ ہم اصحاب النبی کو نہیں مانتے؟ ہمارا سلام ہو اصحاب نبی پر کہ ہم اصحاب نبی کے قدموں کی دھول کو اپنے لیے سورما بنا لیتے ہیں اور آنکھوں کی زینت بنا لیتے ہیں. ہم اصحاب نبی کو مانتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اصحاب نبی وہ تھے جو تعلیمات مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. اصحاب وہی ہے کہ جو مزاج دین اور مزاج محمد رسول اللہ کو اپنائے، کہ جو عظمت نبی کو نہ جانے وہ صحابہ کیسے ہیں، جو دین کا مزاج نہ جانے وہ صحابی کیسے ہیں. صحابہ تو وہی ہے کہ جو مزاج دین سے واقف ہو، جو مزاج مذہب سے واقف ہو، جو مزاج شریعت سے واقف ہو، کہ جو دین کے مزاج کو نہ سمجھے وہ صحابہ نہیں ہے. جو دین کے مزاج پر اتر جائے اسی کو ہم صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ کی شان جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار والرحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کفار اور دشمنان اسلام پر غضبناک ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں. اور رحما بینہم، لیکن آج کیفیت کیا ہے؟ آج آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے. یہ آج مسلمان رحما بینہم کی منزل پر پورے نہیں اترتے ہیں، بلکہ وہ کافر سے تو ہمدردی رکھتے ہیں، خود مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. مزاج بدل گیا، مسلمانوں کا مزاج بدل گیا. جن کے ساتھ رحم کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا ان کے ساتھ تشدد برتا جا رہا ہے، اور جن سے تشدد برتنا چاہیے ان کے ساتھ راہ و رسم برقرار رکھی جا رہی ہے. دشمنان اسلام کی مدد کی جا رہی ہے، دشمنوں کی مدد کی جا رہی ہے، اور خود آپس میں مسلمانوں کا گلا کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تعلیمات اسلامی پر یقین نہیں ہے، انہیں دین پر یقین نہیں ہے، مزاج اسلام کو یہ قبول کرنا نہیں چاہتے. اسلام کا مزاج اور ہے، مسلمانوں کا مزاج اور ہے. دین کا مزاج اور ہے، اس مسلمانوں کا مزاج اور ہے. دین چاہتا ہے مسلمانوں کو متحد کرے. کعبۃ اللہ کے یہاں کیوں جمع کیا جاتا ہے حج کے موقع پر مسلمانوں کو؟ یہی بتانے کے لیے کہ دین کا مزاج کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے. اسلام چاہتا ہے مسلمانوں کو یکجا دیکھے، اور حج کے موقع پر سارے مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں، صرف ایک دسترخوان پر بیٹھیں، ایک ساتھ اٹھیں، ایک ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ سوئیں، ایک ساتھ جاگیں. یہ ہے تعلیمات دین. لیکن مسلمان جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو کہتا ہے ہماری مسجد میں تم نہ آنا، تمہاری مسجد میں ہم نہیں آئیں گے. یعنی مسلمانوں کا مزاج اور ہے، اسلام کا مزاج اور. اسلام کہہ رہا ہے کہ آپس میں اخلاق اور کردار کو اپناؤ. مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. تو مسلمانوں کا مزاج اور ہے، اسلام کا مزاج اور ہے. اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو اور مسلمان وہی کرنا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے کسی سے تہمت مت لگاؤ، مسلمان تہمت لگانا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ کسی کی غیبت مت کرو، مسلمان غیبت کرنا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، مسلمان مذاق اڑانا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ کسی کی مقدسات کی توہین مت کرو، اور مسلمان مقدسات کی توہین کرتا ہے. یہ ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ خود مسلمانوں کو اپنی تعلیمات پر یقین نہیں ہے. اسلامی تعلیمات پر اسے یقین نہیں ہے. کسی نے آ کے رسول اللہ کو یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان مسلسل عبادت کر رہا ہے، مسلسل عبادت کر رہا ہے، گریا و زاری میں مشغول ہے، وہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اس کی کیفیت بدل گئی ہے. اسے رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو اس نوجوان کو دیکھ کر رسول اللہ نے پوچھا کہ تیری حالت یہ کیا ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے یقین کی کیفیت تاری ہو گئی، مجھ پر یقین کی کیفیت تاری ہو گئی، میں تعلیمات اسلامی پر یقین کرنے لگا ہوں، مجھے نمازوں پر یقین آ گیا، مجھے اللہ کی عبادت پر یقین آ گیا، مجھے وجود خدا پر یقین آ گیا. تو رسول اللہ نے کہا ہاں، یقین کی کیفیت اگر تاری ہو جائے تو یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یقین کی کیفیت میں اگر انسان آ جائے تو پھر انقطاع، ایک کلی حاصل ہوتا ہے کہ جب دنیا سے پوری طرح سے وہ انقطاع حاصل کرتا ہے کہ دنیا کی محبت اسے غافل نہیں کرتی، بلکہ عشق الہی میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے عاشق کی کیفیت اور ہوتی ہے کہ دعوے عشق اور ہے، حقیقت عشق اور ہے، دعوے محبت اور ہے، حقیقت محبت اور ہے. محبت اس وقت کامل ہوتی ہے جب انسان تصدیق کے آخری مرحلے یقین پر پہنچ جائے، تب اسے محبت بھی کامل محبت ہوتی ہے، محبت بھی حقیقی ہوتی ہے، ایمان بھی حقیقی ہوتا ہے کہ جب وہ تصدیق کے مرحلے پر آئے. اور یقین کی ضد شک ہے، اور شک کمزوری کا نام ہے. شک انسان کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اسے تعلیمات میں لطف نہیں آتا، وہ مناجات کرتا ہے لیکن لذت مناجات حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اسے لذت نہیں ملتی، اسے لذت نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن کہتا ہے پڑھو اور اس کا دل نہیں چاہتا ہے پڑھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ یقین نہیں ہے. جس پر یقین نہ ہو، شک کی کیفیت میں ہو، تو وہ شک والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل کمزور ہوتا ہے. دل کو قوی کیسے کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین بتائیں گے نسخہ کہ قوت قلب کیسے حاصل ہوتا ہے. تو فرماتے احی قلبک بالموعظہ، کہ میرے لال سنو کہ دل زندہ ہوتے ہیں واعظ و نصیحت سے. جس پر نصیحت کا اثر نہ ہو وہ دل مردہ ہے، جو اسماء افہم کا جواب نہ دے وہ دل مردہ ہے، وہ دل مردہ ہے. قلبک بالموعظہ وہ امتہ بالزہارہ، اور اپنی خواہشات کو مار دے زہد کے ذریعے سے. وقوہ بالیقین،
اور یقین کے ذریعے سے قلب کو قوت عطا فرما. یعنی قلب کو قوت ملتی ہے یقین کے ذریعے سے. جس کے پاس یقین نہ ہو اس کے دل میں قوت نہیں ہے, اس کے دل میں طاقت نہیں ہے, اس کے دل میں قدرت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین حاصل نہیں ہوا ہے. جب یقین حاصل ہوتا ہے تو دل قوی ہو جاتا ہے. جب قوی ہو جاتا ہے مجاہد کا دل تو پھر وہ تلواروں پہ بھروسہ نہیں کرتا, تیر پہ بھروسہ نہیں کرتا, نیزوں پہ بھروسہ نہیں کرتا, بلکہ بے تیر بھی لڑتا ہے مجاہد. بے تیر کیوں لڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی نصرت پر یقین ہے. اللہ کی نصرت پر یقین ہے, شک نہیں ہے, یقین ہے. غور کیجئے گا, اللہ کی نصرت پر اللہ کہتا ہے. یہی تو بات ہے, ایمان کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے تنصر اللہ ینصرکم, کہ تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. آیا اللہ کی اس قول پر آپ کو یقین ہے؟ اگر آپ کو یقین ہوگا تو پھر اللہ کی مدد پر اگر آپ کو یقین ہے تو پھر آپ توپوں پہ بھروسہ نہیں کریں گے, آپ تلواروں پہ بھروسہ نہیں کریں گے, آپ اسلحے پہ بھروسہ نہیں کریں گے, آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے. اور یہ یقین کے ساتھ میدان میں اتریں گے کہ ہم اگر اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. پھر اضطراب نہیں ہوگا, پائے قدم میں لرزش نہیں ہوگی, پھر ثبات قدم عطا ہوگا کہ انسان ثابت قدم رہے گا میدان جنگ میں. تیروں کو دیکھ کے گھبرائے گا نہیں, تلواروں کو دیکھ کے گھبرائے گا نہیں, بلکہ بڑھتے ہوئے تیروں پہ استغفار کرے گا اپنے سینے پر. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے. جنہیں یقین ہوتا ہے وہ بستر ہجرت پر آرام سے سو جاتے ہیں. کروٹیں وہ بدلتے ہیں جو شک کی حالت میں ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ علی نے جو آرام کیا تھا وہ شک کی بنیاد پہ نہیں, یقین کی بنیاد. جب یقین ہوتا ہے تو پھر وہ لیٹتا نہیں ہے بلکہ اسے نیند آ جاتی ہے. انسان دیکھیے, کبھی سونے کا آپ کسی کو حکم نہیں دے سکتے ہیں, سونے کا حکم نہیں دے سکتے ہیں. آپ لیٹنے کا تو حکم دے سکتے ہیں لیکن سونے کا حکم نہیں دے سکتے, اس لیے کہ نیند ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نیند جب آتی ہے تو سلی پر بھی آ جاتی ہے, اور جب نیند نہیں آتی ہے تو پھر لاکھ آپ سونا چاہیں نیند نہیں آتی ہے. جب تیروں کا خوف, تلواروں کا خوف, نیزوں کا خوف, جان کا خوف جب ہوتا ہے نا تو پھر نیند نہیں آتی. مال کا جب خوف ہوتا ہے نیند نہیں آتی ہے. لیکن امیر المومنین کا سو جانا بتا رہا ہے کہ علی جو آرام کر رہے ہیں یہ علی کی نیند در حقیقت یقین کی علامت ہے. یقین کی علامت ہے, یقین کے ساتھ سو. زائرین کرام جو آج عراق کی طرف جا رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک ہزار نہیں, ایک لاکھ نہیں, ایک کروڑ نہیں, بلکہ کروڑوں سے زیادہ تعداد جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں موت کا یقین نہیں ہے. لیکن آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ کہاں گئے وہ با ایمان لوگ کہ جو روضہ زینب پر آج نہیں جانا چاہتے؟ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس لیے کہ انہیں یقین نہیں ہے. انہیں یقین نہیں ہے, انہیں اس بات کا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بچ جائے. انہیں شک ہے کہ بچے گی یا نہیں بچے گی. اگر انہیں اس بات پر یقین ہوتا کہ ہماری جان بچنے والی ہے, جان جو ہے ہماری اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے, اللہ ہماری نصرت کرنے والا ہے, اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا, اور ہماری جان اگر رہے گی یا چلی جائے گی دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اگر جان نہیں جائے گی تو پھر وہ اسلام کے کام آئے گی, اگر چلی جائے گی تو اسلام کے کام آئے گی. اگر یقین کی کیفیت میں ہو کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, عبد الوہاب کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جب امیر المومنین کو اس بات کا یقین تھا کہ میں رسول اللہ کے بستر پر سو جاؤں گا تو مجھے قتل نہیں کیا جائے گا,
اور رسول اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ اے علی کل تم امانات لے کے لوٹنا واپس، یعنی امیر المومنین کو یہ بشارت دی جا چکی تھی کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے اور امانتیں لے کے واپس لوٹیں گے، یعنی رات گزر جائے گی آپ پر حملہ نہیں ہوگا. جب آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں اور کوئی سو جائے تو پھر کیا کمال ہے؟ کمال کیا ہے؟ کمال تو اس وقت ہے کہ جب انہیں اس بات کو کا پتا ہوتا کہ میری جان ہو سکتا ہے چلی جائے، اگر وہ اضطراب کی کیفیت میں ہوتے تو عزیزان گرامی وہ پہلو بدلتے رہتے. انہیں یقین تھا کہ کہتے ہیں کہ یقین تو رسول اللہ کی، تو بات تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تو بلا رہا تھا عورت کی پہاڑیوں پر سے جو لوگ بھاگ رہے تھے اضطراب کی کیفیت میں، اور جو بھاگ رہے تھے شک کی کیفیت میں، اگر انہیں ایمان ہوتا اور انہیں یقین ہوتا تو کبھی وہ پہاڑوں پر سے بھاگتے ہوئے نظر نہ آتے، میدان چھوڑتے ہوئے. جو میدان میں تھے انہیں بھی تو اللہ یہی کہہ رہا تھا کہ ان تنصر اللہ بھی انصر کو، کہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر انہیں اللہ کی نصرت پر کیوں یقین نہیں تھا؟ اگر اللہ کی مدد پر انہیں یقین ہوتا تو وہ میدان چھوڑ کے نہ جاتے. علی کو اللہ اور رسول کی بات پر اتنا یقین تھا کہ وہ سو گئے. یہ جس کو یقین ہوتا ہے نا وہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. جن کو اللہ کے وجود پر یقین ہوتا ہے وہ یقین کی کیفیت میں سو جاتے ہیں، اور جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی جان بھی پورے اطمینان کے ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنے پورے اعتماد کے ساتھ جان دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو جان دینے میں کوئی نقصان نہیں معلوم ہوتا کس کی راہ میں دے رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام یقین کی منزل پر پائے گئے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یقین جو ہے وہ شک کے ذریعے سے نہیں ٹوٹتا. یقین اس قوت کا نام ہے کہ یقین کو شک شکست نہیں دے سکتا. لا تنقض اليقین بالشک، کہ یقین ٹوٹتا نہیں ہے شک کے ذریعے سے. یہ قاعدہ ہے، یہ اصل ہے. علماء اصول جسے کہتے ہیں نا، علماء اصول کو اس لیے علماء اصول کہتے ہیں کہ وہ احکام کو عزم کرنے میں چند اصول کے قائل ہیں. انہی اصول میں سے ایک اصل استصحاب ہے. اصل استصحاب کیا ہے؟ اصل استصحاب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا تھا، وضو پر آپ کو یقین ہے، اب آپ شک کر رہے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹا یا باقی ہے، میرا وضو ٹوٹا یا باقی ہے، شک کر رہے ہیں ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. یقین ہے کہ کیا تھا، یقین ہے کیا تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو شک ہے. یہ شک یقین کو نہیں توڑتا ہے. لا تنقض اليقین بالشک، یہ ہے، یہ خود ایک پشتوانہ ہے، یہ خود ایک کلیہ ہے، یہ خود ایک اصل ہے جو معصوم کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ شک نہیں ٹوٹتا ہے، یقین نہیں ٹوٹتا ہے شک کے ذریعے سے. آپ کو یقین تھا کہ فلا خاتون کا شوہر زندہ تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا، تو آپ استصحاب جاری کریں گے، یعنی کہیں گے کہ جو بات پر یقین تھا اس پر عمل کریں گے، جس بات پر آپ کو شک ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. یعنی شک پر اعتماد نہیں کیا جاتا، یقین پر اعتماد کیا جاتا ہے. عمل شک کی بنیاد پہ نہیں، یقین کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. جب عمل یقین کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے تو پھر اس عمل میں اضطراب نہیں ہوتا، اس عمل میں بے چینی نہیں ہوتی. یہی بات ہے، کربلا میں آپ کو بے چینی نہیں ملے گی، کربلا میں آپ کو اضطراب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ شک کی بنیادوں پہ نہیں، یقین کی بنیاد پہ دی ہے، یقین کی بنیاد پہ دی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے میدان میں جو قربانیوں کی ایک خاص جو امتیاز ہے کربلا کا، وہ امتیاز یہ ہے کہ کوئی اور اگر قربانی دیتا تو اس کے یہاں وہ اطمینان نہیں دیکھنے کو ملتا جو اطمینان کربلا میں امام حسین کے یہاں ملتا ہے. قربانی ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ دیں، لیکن ان کی قربانی دینے میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی دینے میں بنیادی فرق یہی ہوگا کہ وہاں جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ اضطراب کی کیفیت میں دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ہماری قربانی قبول بھی ہوگی یا رد کر دی جائے گی. لیکن امام حسین کو اپنی قربانیوں پہ اتنا یقین تھا کہ جیسے جیسے قربانی دے رہے تھے اطمینان میں اضافہ ہو رہا تھا، پورے اطمینان کے ساتھ قربانی دے رہے تھے، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. امام حسین کو، امام حسین دیکھیے، انسان جب قربانی دیتا ہے، جب جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر دوسرے لاشے پہ نہیں پہنچ سکتا، ایک لاشے پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور جب وہ ایک لاشے پہ گر جاتا ہے تو پھر اٹھ نہیں سکتا. اگر اسے سہارے کے ذریعے سے اٹھا بھی دیا جائے تو پھر وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے لاشے پہ پہنچے. یہ یعنی ہر قربانی انسان کو کمزور کر دیتی ہے. اگر آپ کا کوئی عزیز دنیا سے گزر جاتا ہے تو پھر آپ اس عزیز پر روتے ہیں تو رونے سے اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ آپ کی طاقت جواب دے دیتی ہے، آپ اتنا روتے ہیں کہ پھر پکارنے کی بھی طاقت جواب دے دیتی ہے، اس کے بعد آپ دوسرے لاشے پر رونے کی سکت نہیں رکھتے. ایک انسان کتنا آنسو بہا سکتا ہے، ایک انسان کے دل میں کتنی طاقت ہوتی ہے، ایک انسان کے قدموں میں کتنی قوت ہوتی ہے، ایک انسان کے وجود میں کتنی طاقت ہوتی ہے، ایک آپ عام انسان کا تقابل نہیں کر سکتے امام حسین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے ایسے قربانی دی جیسے خلیل دیتے ہیں، جیسے کریم دیتے ہیں، جیسے یقین والے لوگ دیتے ہیں، ویسی قربانی دی ہے امام حسین، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ. اس لیے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ جس حسین کو اپنے خدا پر یقین نہ ہو وہ کڑیت جوان کی قربانی کیسے دے سکتا ہے، وہ بچی کا پھل کیسے نکال سکتا ہے. جس خدا پر یقین نہ ہو اس کے لیے انسان 6 مہینے والے کی قربانی نہیں پیش کر سکتا ہے، 6 مہینے والے کو وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ کے وجود پر یقین کامل ہو. جب یقین بڑھتا جاتا ہے، جب یقین مرحلے کمال پہ پہنچ جاتا ہے، تب امام حسین علیہ السلام قربانیاں دینے سے کوئی گریز نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں. وہ مما رزقناہم ينفقون، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم انہیں عطا کرتے وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں. اور پھر انفاق کے مرحلے پر دیکھیے، انفاق پر جب یقین ہو جاتا ہے، جب آخرت پر یقین ہو جاتا ہے، تو قرآن ان کی علامت یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے انفاق کرنے والے سب ہوتے ہیں، لیکن انفاق کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس لیے کہ نیکی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. لوگ انفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا انفاق کرتے ہیں جو چیز انہیں ناپسند ہوتی ہے، ناپسندیدہ چیزوں کا انفاق کرتے ہیں، جو چیز معمولی ہوتی ہے اس کا انفاق کرتے ہیں کہ اگر یہ ضائع بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسی چیزوں کو دیتے ہیں کہ جو چیزیں ضائع بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہ مال دیتے ہیں جو سب سے پسترین مال ہے، سب سے کم قیمت کا مال ہے، وہ چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ جو کسی قابل کی نہیں ہوتی. وہ لباس جو نہیں پہنتے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جس مکان میں نہیں رہتے وہ مکان اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ جو چیز ان کے لیے ضروری نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں دیتے. پانی وہ پلاتے ہیں کہ جو سیراب ہوتے ہیں، کھانا وہ پلاتے ہیں کہ جو شکم سیر ہوتے ہیں، لیکن بھوکے کبھی کھانا نہیں کھلاتے، پیاسے کبھی پانی نہیں پلاتے. جن کو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا. حسین کو اتنا یقین تھا کہ وہ چیز اللہ کے راہ میں دے رہے تھے جو سب سے زیادہ عظیم تھی. حسین کو علی اصغر زیادہ عزیز تھے، اس لیے حسین نے علی اصغر کی قربانی دی، حسین نے ان پرزندوں کی قربانی دی جو پرزند حسین حسین کو بہت زیادہ عزیز تھے. حسین اس بہن کو لے کے آئے تھے جو بہن سب سے زیادہ عزیز تھی. حسین اپنے عزیزوں کی قربانی دے رہے ہیں. حسین نے پانی اس وقت پلایا ہے جب حسین کو خود پیاس لگ رہی تھی. حسین نے اس وقت دشمنوں کو سیرا کیا جس وقت حسین کو شدید ترین ضرورت تھی پانی کی. اس وقت حسین نے اپنی قیم کی ترین شے کو اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ کیوں دیا حسین نے؟ وبالآخرت ہم یوقنون, اس لیے کہ حسین کو آخرت پر یقین تھا, اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ قربانی جو ہو رہی ہے وہ ضائع نہیں جائے. حسین سرخرو ہو رہے تھے. حسین کے اطمینان کو دیکھ کے فرات کی موجیں آب آب ہو کے رہ گئی. حسین کے اطمینان کو دیکھ کر کربلا کے سورج کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی تھی, اس لیے کہ حسین کا اطمینان بڑھ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ حسین ایک لاشے پر پہنچ کے کمزور نہیں پڑ رہے تھے, بلکہ ہر لاشے سے حسین قوت لے کے اٹھ رہے تھے. علی اکبر شہید ہو گئے, حسین طاقت لے کے اٹھے. قاسم کے لاشے پہ پہنچے تو حسین کمزور نہیں دکھائی دے رہے تھے, طاقتور دکھائی دے رہے تھے. عباس کے بازو اٹھائے تو حسین اور قوی ہو گئے. یہاں تک کہ حسین اتنے قوی ہوئے کہ جب حسین خود میدان جنگ میں آئے تھے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ شیر دلاور آیا ہے, ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے سپیڈ میں علی آ گئے, ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے محمد مصطفیٰ آ گئے, جیسے علی مرتضیٰ آ گئے. حسین ابن علی ایسے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کچھ لاشیں اٹھا کے آ رہے ہیں, ایسے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ عباس کے لاشے سے آ رہے ہیں, ایسے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کڑیت جوان کے سینے سے بچی کھینچ کے آ رہے ہیں. حسین کی حیبت دیکھ کے لشکر اشیاء پہ ایسا خوف طاری ہو گیا تھا کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا یہ وہی حسین ہے جسے ابھی ہم نے اکبر کے لاشے پہ دیکھا, یہ وہی حسین ہے کہ جسے ہم نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہوا دیکھا, یہ وہی حسین ہے جو قاسم کے لاشے سے رویا ہے.